من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلى الله عليه محمد وعلى محمد بعد خاص کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے خاص طور پہ جو ہمارے کل اسکاؤٹ جامع شہادت نوش کیا جنہوں نے ان کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا ایک سلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد بار اس سے بہتر انداز میں مل کر سب مل کے ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد ہم اپنے موضوع پر ہی بات کریں گے مجلس کو مجلس ہی رکھنا ہے لیکن صرف دو منٹ آپ کے لیں گے کیونکہ شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیے ایک فرق محسوس کیجئے آپ خود غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ یہ ہمارے ساتھ 25-30 سال سے سانحات ہو رہے ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بولتا نہیں تھا پہلے نا بس ہو رہا ہے ہم اٹھا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا لیکن میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ کل آپ نے رد عمل دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ اہل سنت کے علماء ہو چاہے وہ اہل حدیث کے علماء ہو چاہے وہ دیوبند کے علماء ہو چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما ہو پورے پاکستان میں سب نے یک زبان ہو کر آپ کی مظلومیت کا اقرار کیا اور ظالموں کو اکیلا کیا دہشت گردوں کو تنہا کیا ان کی مذمت ہر سطح پہ ہر اس نے کی میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام اور پھر مجھ سے بھی رابطے میں ہمارے علماء سے بھی تعزیت کی اور ہمارے جگہوں پہ تشریف بھی لائے وہ ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پر ظلم ہوا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو بہرحال یہ شہدا کے خون کا صدقہ یہاں تک تو پہنچا کہ کل جو آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے تھے آج پورا پاکستان چاہے سیاسی جماعتیں ہوں چاہے مذہبی جماعتیں ہوں سب نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ دہشت گردوں کا ٹولہ اور ہے حسینیوں کا مجمع اور ہے اور پھر آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا وہ تو ویسے ہی مایوس ہو گئے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صرف صبر و استقامت سے کام لیجئے دشمن ہار جاتا ہے آج کی مجلسوں کے اجتماع نے بتا دیا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ پراگندہ ہو جائیں گے مجلسوں کا مجمع کم ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انہیں یہ پتہ ہی نہیں اس قوم کی ساخت بالکل الگ ہے اس قوم کا خمیر ساری قوموں سے بالکل جدا ہے اس قوم کا خمیر میں یہ بات ہے کہ جب تک کچھ نہ ہو تو شاید آرام سے گھر میں بیٹھے ہو کہ ٹی وی پہ مجلس دیکھ لیں گے کیا ضرورت ہے جانے کی لیکن جب کچھ ہو جائے تو جو گھر میں بھی بیٹھا ہو وہ بھی نکل کے مجلس میں آتا ہے کہ اب ضرور جانا ہے وہ کہتے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ماشاءاللہ مولا اس جوانوں کے مجمع کو سلامت رکھے جس میں کوئی بوڑھا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا یہ پورے مجمع کی بات کر رہا ہوں ضعیف ناراض نہ ہو جائیں میں تو انہیں احساس دے رہا ہوں کہ مولائیوں کے مجمع میں کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں بھائی یہاں تو جو فرشی ادا پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بالکل 18 سال کے جوان کا دل لے کے بیٹھتا ہے یہ ہر قوم کا خاصا تو نہیں تو لہٰذا سب نے دیکھ لیا کہ آج کی مجالس کس شان سے کس شان اور شوکت سے ہوگی اور ہوتی رہیں گی کل بھی کچھ ہو جائے پرسوں بھی یہ مجلس ہوگی جو ہم نے کہہ دیا الحمدللہ پوری قوم اس پہ متفق ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے طے ہو چکا ایک بات کہ ہر طرح سے ہر سطح پہ اشرے بھی ایسے ہی ہوں گے جلوس بھی ایسے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت سے اٹھیں گے جس میں دم ہے اب میں وہ الفاظ کو ممبر سے استعمال کرنے کا عادی نہیں جو دوسرے لوگ استعمال کر جاتے ہیں بس اتنے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی جو اصل ہے تو وہ میدان میں آ جائے دیکھ لے کہ کس میں جلوس اٹھانے کی روک کس میں جلوس اٹھانے کا دم ہے وہ اٹھاتا ہے کس میں روکنے کی ہمت ہے وہ آ کے روک کے بتا دے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا یا تو یہ فرق ہوتا ہے حسب نسب کا کم نصب لوگوں کا الگ کردار ہوتا ہے اور حسب نصب والوں کا کردار الگ ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے ان علماء کی کثیر تعداد کا کہ جنہوں نے چینلز میں بھی آ کے ہم سے اظہار یکجہتی کیا, دہشت گردوں کو کنڈیم کیا, اور ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے کچھ لوگ ہم سے ابھی دوسری مجالس سے ملنے بھی آئے, یکجہتی کا اظہار کیا اپنی جانب سے, اپنی ملت کی جانب سے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, ہمارے ساتھ شریک رہے. اسی طرح ان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی جنہوں نے ہر سطح پہ اپنے تعاون کا یقین دلایا. دیکھیں میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ گواہ ممبر میں بیٹھا ہوں, ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میری کوئی پارٹی نہیں, میری پارٹی ہے یہ ممبر والی اور حسین والی پارٹی, اور کوئی پارٹی نہیں میری. کبھی بھی ایک گمان بھی نہ لائیے گا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں میری پارٹی یہی پارٹی ہے, میرا مذہب ہے, میرا دین, میری حسینیت جو کچھ ہے وہ یہی ہے. میرے کوئی وابستگی نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے, اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگی. خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ میں اپنے دین کا سودا کروں کسی کے ساتھ, اپنے ضمیر کا سودا کروں, یہ ہو نہیں سکتا, میری بھی فطرت میں نہیں ہے. لیکن شکریہ ادا کرنا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات کرنا کہ دیکھیے بعض لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے سوئم کی مجلس میں آپ کے جنازوں میں آنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ نادان دوست بدتمیزی کا راستہ اختیار کرتے ہو. بابا خدا کو مانو, ایک آدمی تمہارا مہمان بن کے آ رہا ہے, اگر دشمن بھی آ جائے تو علی کی جو سیرت ہے وہ علی والوں کی سیرت ہونی چاہیے یا نہیں, یہ بتاؤ علی کی سیرت کیا ہے. اگر دشمن بھی گھر پہ آیا تو علی نے مہمان بنایا نا, مہمان کی طرح پذیرائی کی نا, مشکل کو حل کیا. اب ایک آدمی چل کے آ رہا ہے, آپ کے مجمع میں آ رہا ہے, آنا چاہتا ہے, ہم سے فون کرتا ہے کہ بھائی ہم جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دکھ درد میں. اب یہاں سے چل لڑکے کھڑے ہو جائیں, نادان دوست میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں, شور مچانا شروع کر دے, بتائیے پھر کون آئے گا بھائی, نہیں آئے گا نا. تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے قومی وقار کو آنچ آئے, قومی وقار کو ٹھیس نہ پہنچائیے. ہم غم زدہ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اگر ہمارے غم میں شریک ہونے, جیسے 11 محرم کو آپ نے دیکھا تھا نا 2009 کو جب ہم جنازے اٹھا رہے تھے, تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اور فلاحی اداروں کے عبدالستار ستار ایجنٹ یہ سب آئے نا, آئے اور ہم نے ان کو پذیرائی دی کہ بابا ہمارے غم میں شریک ہونے آئے. تو میں اپنے جوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں, نوجوانوں کو, کہ جذبات وہی جذبات ہیں جو سیرت امام کے تابع ہوں, جو سنت امام حکم امام کے تابع ہو وہی جذبات. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بڑھتی ہے, وہ ہمارے قریب آتے ہیں. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کس عمل سے لوگوں میں نفرت بڑھے گی, کس عمل سے لوگوں میں محبت بڑھے گی. لہٰذا یہ آج کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا. اب مضمون اپنا آگے چلاتے ہیں, اس میں جہاں جہاں جو بات آئے گی وہ بات آپ سے کرتے چلے جائیں گے. ایک بار بلند آواز سے مل کے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. وہ دین تلاش کرنا ہے جس میں یہ خاصیتیں ہیں, وہ کون سا دین ہے کہ جس کی خصوصیات ہیں کہ کافر بھی مایوس ہو گئے کہ اب اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا, اب اسلام چلے گا بس, جو ہماری امیدیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں, مایوس ہو گئے. یوں یہ سلدین کفر من دینکم, تمہارے دین سے آج یہ مایوس ہو گئے, یہ سمجھ گئے کہ اب قیامت تک اسلام پر آنچ آنے والی نہیں ہے. اتار چڑھاؤ آئیں گے, مارکہ آرائیاں ہوں گی, میدان سجیں گے, مبارزہ آرائیاں ہوں گی, لیکن اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. وہ کون سی روح ہے جو اس جسم میں ڈال دی گئی کہ اس روح کو اب کوئی نکال نہیں سکتا. جیسے روح کائنات کہتے ہیں نا, اس پر بھی آج آپ سے بات کریں گے کہ روح کائنات کیا ہے. ہر چیز کی کوئی روح ہے. روح جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا امر پہ, وہاں ایک لفظ آیا تھا روح کا, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے رسول بس آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ روح کے بارے میں اللہ نے سوائے تھوڑے کے زیادہ علم نہیں دیا, زیادہ دماغ نہ لڑاؤ. لیکن جتنی سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہ روح ہے جو حرکت دے رہی ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کیا ہے, یہ روح ہے. ابھی یہ روح نکلی میں یوں کہ یوں بیٹھا رہ گیا, بس پتہ چلا ہاتھوں کا بھی کمال نہیں, زبان کا بھی کمال نہیں, پیروں کا بھی کمال نہیں, جسم کا بھی کمال نہیں, آنکھوں کا بھی کمال نہیں, ہر چیز ویسی کی ویسی, کیسے مر گیا. ارے بھائی کیا مر گیا, سب کچھ تو وہی ہے, ویسے کا ویسا ہے, کیا مر گیا اس میں سے. کہا نہیں بھائی, مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض سے انصری سے آزاد ہو گئی. جو قید خانہ تھا عناصر اربعہ کا، اس عناصر اربعہ کے قید خانے سے روح آزاد ہو کے نکل گئی، روح تھی اندر، بس کیا تھا یہ حرکت دینے والی کیا چیز ہے، یہ روح جو حرکت دے رہی ہے. اب کوئی اللہ کے وجود کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اب روح کو تو تسلیم کرے گا نا، دنیا کا کہیں گا بھی انسان ہو بھائی موت تو آئے گی، بھائی کیا موت ہے اسے پوچھو، کہ وہ اسپرٹ، وہ جو روح تھی وہ نکل گئی، وہ جو روح نکل گئی تو نے دیکھا روح کو کیسی ہے، روح کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیسی ہے، کوئی دیکھ سکا، علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس، کہ یہاں بھی دیکھا تو نہیں. تو اپنے وجود میں اللہ نے، تیرے وجود میں اللہ نے اپنی نشانی رکھ دی کہ اگر تو زندہ ہے تو روح کی وجہ سے، مرتا ہے تو روح کی وجہ سے. تیری زندگی بھی روح بتاتی ہے، مر جائے تو روح بتاتی ہے کہ یہ روح نکل گئی. تو جسم کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، روح. یہ عناصر اربعہ کا یہ تکمیل، یہ مادی جسم بیکار ہے اگر اس میں روح نہ ہو. یعنی مادیات کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، روح ہے. اب آپ اس کو جس مادے پر چاہے لے جائیں، اپنے ہاتھ سے مشینری بنا کے رکھ دیجئے، نہیں چل سکتی. اس کی روح کیا ہے، اس کا انجن. اس کی روح کیا ہے، وہ ہاتھ جو اس کی چابی کو ہلاتا ہے. میں مثال ایک دوں گا، باقی آپ اپنے ذہن میں ہر چیز کو لاتے چلے جائیں کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی کی روح کار فرما ہے، کوئی روح ہے جو اس کو حرکت دے رہی ہے، روح کے بغیر نہیں. تو مادیات حرکت نہیں کر سکتی جب تک روح اس میں شامل نہ ہو جائے. کسی نہ کسی واسطے سے روح کا دخل رہے گا. روح مر گئی، انسان مر گئی، کوئی انسان مر گیا، کوئی چابی ہلانے والا بھی نہ رہا نا. تو بس یہ مادی کائنات، دیکھیے اللہ الگ ہے، روح الگ ہے. اللہ تو خالق ہے نا روح کا، اللہ روح تھوڑی ہے، اللہ تو روح کا خالق ہے، روح کا پروردگار ہے. جیسے میں نے کل تشریح کی تھی کہ امر اور ہے، اللہ اور ہے. امر تو ارادہ ربی کا نام ہے، رب کا نام تو نہیں ہے نا، امر کس کا نام ہے، ارادہ ربی کا نام. بس امر ہم نے بتا دیا نا کس کے تابع ہے، تو بس یہ روح جو امر کی بھی تابع ہے. تو بس اللہ روح نہیں ہے، روح کا خالق ہے. بس جیسے ہر شے کے میں ایک روح کار فرما ہے، تو اب ضرور یہ مادی کائنات جو اللہ نے انسان کے لیے خلق کی کہ تو اس سے فائدے اٹھا، تو بس اس کائنات کی بھی کوئی روح ہونی چاہیے جسے روح کائنات کہا جائے. اسے کیا کہا جائے، میرا ساتھ دے رہے ہیں نا، نیند نیند تو نہیں آ رہی، تھکے تو نہیں ہے، تھوڑی دیر تو میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ وہاں تک لے جا سکوں جو میری منزل بلند آواز. ایک سلوار بھیج کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے، ٹھیک ہے نا. بس ایک روح ہے کائنات، اب اس روح ہے کائنات کے سب قائل ہیں، ابھی ثابت کر لوں گا. اس روح ہے کائنات کے سب قائل ہیں کہ ہاں روح ہے کائنات کچھ ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ کسی نے سینٹ کہا، کہا کہ نہیں یہ ولی ہے، ایک کے بعد ایک ولی. ولی کے بغیر زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے. ولی ہے جس کے دم قدم سے، ابھی اب میں اس اسلامی معنی میں ولی نہیں لے رہا، میں اس معنی میں لے رہا ہوں جو دوسرے لیتے ہیں، یہود و نصارہ جس معنی میں لیتے ہیں. کوئی اس بات کے قائل کہ نہیں بھائی ایک کا وجود ضروری ہے، اس کے وجود کے بغیر یہ کائنات قیامت آ جائے گی، وہ وجود ہٹے گا قیامت آ جائے گی. ایک اس کا جو بھی نام دے دیں، وہ سینٹ نام دے دیں، جو بھی نام دیں، ان کی مختلف تعبیر ہیں، اس کی اوتار اور شیو مختلف، ہندو مذہب میں الگ تعبیر ہیں، عیسائیت میں الگ تعبیرات ہیں، یہودیت میں الگ تعبیرات ہیں، اور بدھ مذہب میں الگ اس کی تعبیر. کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ایک روح کار فرما ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام چل نہیں سکتا. کوئی ہے روح کائنات. اچھا کسی نے سینٹ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا قطب. کیا کہا، قطب. کہ نہیں بھائی یہ قطب ایک مرکز ضروری ہے، اگر یہ قطب نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی، ایک کا وجود ضروری ہے. اسی لیے لوگوں نے قطب بنائے کہ نہیں بنائے، قطب بھی بنائے، اب دال بھی بنائے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ صحیح یا غلط، ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ طے ہے نا ہر ایک، یعنی ہر آدمی اس بات کا قائل ہے. اب آسان کر دوں کہ دوسرے لفظوں میں
ہر فرد ہر بشر اس بات کا قائل ہے، نام کچھ بھی رکھے، کہ ایک حجت خدا کا وجود ضروری ہے، ایک حجت خدا کا وجود ضروری ہے، اس لیے کہ حجت اگر سامنے سے ہٹ جائے کائنات ختم ہو جائے گی. یہ حجت ہے، یہ حجت کیا ہے؟ جس کے دم قدم پہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اس حجت کو تلاش کرنا ہے کہ رسول نے اس حجت کی طرف نشاندہی کی یا نہیں. دن پر تو ہم آپ کو آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے، قدم با قدم لے کر جائیں گے. پہلے سیڑھیاں تو بنائیں، پہلے بنیادیں تو مضبوط کر لیں. جو عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے 7-8 دن میں بنیادیں تو مضبوط ہو جائیں. تو بس حجت کی طرف نشاندہی. حجت کیا ہے؟ یعنی زمین کا بھی. اب ہم اپنا عقیدہ اور مسلمانوں کا، سب کا یہ عقیدہ بتانا، مسلمانوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اس لیے خالی نہیں رہ سکتی کہ حجت خدا کے بغیر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہم نے کہا روح کائنات، روح کائنات یہی حجت خدا ہے کہ جس کے دم قدم سے یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے. اب حجت خدا کے جب لوگ قائل ہوئے تو پھر لوگوں نے حجت بنانی شروع کی، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ عقیدے وجود میں آئے کہ بھائی بے پیر رہو گے تو کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، بیعت ضروری کسی پیر کے ہاتھ پہ، تو ہر ایک کے لیے ایک ایسا پیر ڈھونڈنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کہ جسے وہ قطب قرار دے اور اپنے خیال میں کہے کہ بھائی یہ حجت ہے، میں اس کا دامن تھام لوں گا تو یہ بھی جنت میں جائے گا تو مجھے بھی لے جائے گا، اگر جعلی ہوا تو جہاں وہ جائے گا وہاں تجھے بھی لے جائے گا. اصلی بھی ہوتے ہیں جعلی بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا بھائی. میں تو دونوں طرح کی بات بتا رہا ہوں، جعلی ہوا تو جہاں وہ جائے گا وہاں تو بھی چلا جائے گا، اصلی ہوا تو جہاں وہ جائے گا تجھے بھی لے جائے گا. یہی عقیدہ ہے سب کا، اسی میں سب کا ایمان ہے. ہم نے کیا کہا کہ حجت خدا کہلانے کا حق اسی کو ہے کہ جو روح کائنات ہو. کیوں ہم نے روح کائنات کہا؟ اگر کل کی مجلس ہماری ذہن میں ہے تو یاد تو لائیے کہ روح امر کے تابع ہے. یسالون کا عن الروح قل الروح من امر ربی، جو اللہ کے امر ہیں ان میں سے ایک امر ہے، امر بالا تر ہے، روح اس کے تابع ہے. اور امر کہاں پر ہے؟ امر اللہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. انما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر کی تعریف خود اللہ نے کی قرآن میں، کہ نام یہ ہے کہ جب وہ کہے ہو جا تو ہو گئی، ارادہ ربی کا نام. اور پھر ہم نے بتایا روح امر کے تابع، ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ ان 10 طاقتور چیزوں میں دوسرے امام نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، اپنے بابا کو شامل نہیں کیا، رسول کو شامل نہیں کیا، اپنے بھائی کو شامل نہیں کیا. اس لیے کہ امر آخری حد ہے. اب یہ دیکھو کہ امر کس کے پاس ہے تو پھر سمجھ میں آئے، جہاں کل بات کو چھوڑا تھا اب آگے لے کے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا. یہاں نام نہیں لیا، اولی الامر کہا، یہی بتایا. پہلے قرآن میں تلاش کرو امر کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے نام کیوں نہیں لیا. اس لیے کہ رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اولی الامر ایک ہستی نہیں، وہ جائے گا تو ایک اولی الامر ہونا چاہیے، وہ چلا جائے سامنے سے تو پھر اولی الامر ہونا چاہیے. یعنی جب تک یہ گردش لیل و نہار کا سلسلہ رہے گا ایک نہ ایک اولی الامر ایسا ہونا چاہیے. روح جس کے تابع ہو، کائنات جس کے تابع ہو، تو ڈھونڈو تاریخ ہے شریعت میں کبھی رسول نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ میں اولی الامر ہوں، کبھی علی کے لیے سورج نے پلٹ کر بتایا کہ میں اولی الامر کے تابع ہوں. دیکھیے میں آپ سے نعرے طلب نہیں کرتا، مگر یہ ضرور طلب کرتا ہوں کہ جب نعرہ لگاؤ تو نعرے کی طرح ہونا چاہیے. بات
باغ جنت پہ،
ماشاء اللہ،
باغ جنت پہ رب عزری لکھا ہے. ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن کلی پہ زارا، سبز پتوں پہ حسن کلی پہ زارا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، دونوں ہاتھ ملان کر کے نارا حال علی.
تب سمجھ میں آیا تو ان امر کی اصطلاح کیوں استعمال کی قرآن مجید نے؟ اللہ کا کلام ہے نا، یہ دیکھو کہ امر کہاں ہے. جہاں امر ہے امر کے تابع ہے روح. اب کوئی شک نہ کرو کہ یہ جناب غلو کر دیتے ہیں، یہ مبالغہ کر دیتے. میں تو آپ کے سامنے آیات کر دی نا، یہ سلو نکانی روح کل روح من امر ربی، کل امر ربی نہیں ہے، امر ربی میں سے ایک روح ہے. امر کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اولی الامر بھی بتا دیا. پر جہاں اولی الامر ہو تو شک نہ کرو، اولی الامر کی طاقت پہ شک نہ کرو. اگر اولی الامر ہے تو پھر روح اس کے تابع ہوگی، اگر روح اس کے تابع ہے تو دیوار میں بنے ہوئے نقش و نگار کو اشارہ کرے گا، دیوار پہ بنی ہوئی تصویروں کو اشارہ کرے گا. تو کیونکہ اولی الامر ہے، روح اس کے تابع ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، لہذا اس میں جان پڑ جائے گی. پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور خبردار، کبھی امتحان نہ لینا کسی زندہ کا نماز جنازہ پڑھوانے لیا. کافی ہے اتنا اشارہ، وقت نہیں لوں گا زیادہ. آپ کا سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو وہاں پر لے کر آئے نا، پھر دوبارہ لے کر آئے تو سمجھ میں آ گیا کہ روح کیا چیز ہے. بس روح ہے کائنات، جب ہر شے میں روح کار فرما ہے تو کائنات میں بھی ایک روح کار فرما ہے، جسے حجت خدا کہا جائے گا، جسے اولی الامر کہہ لیجیے. بس ہر دور میں ایک اولی الامر کا وجود ضروری ہے. اے رسول، اس اولی الامر کی نشاندہی کب کی؟ اب ہم آپ کو اپنی منزل کی طرف لاتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا ہم نے تکمیل دین رکھا ہے نا موضوع، اور کس آیت کا انتخاب کیا؟ الیوم یس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہو. وہ کون سا دن ہے؟ بس سب سے بڑا دن وہ ہونا چاہیے کہ جس دن رسول روح کائنات کا اعلان کرے، جس دن رسول حجت خدا کا اعلان کرے اپنے بعد، جس دن رسول اولی الامر کا اعلان کرے، وہ دن ہونا چاہیے. لیکن ہم تاریخ کے بڑے بڑے دن ڈھونڈیں، اتنی آسانی سے اس دن تک نہیں پہنچیں گے. دلیلیں قائم کرتے ہوئے جائیں تو اچھی بات ہے نا. ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ اگر زندگی ہے تو ہمارے پاس ہے نا 6-7-8 دن، تو کیوں نہ ذرا کھنگالا جائے. آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ پہلے آغاز تو دیکھا جائے. اگر آغاز میں، ابتدا میں اور انتہا میں مماثلت مل جائے، ابتدا دعوت کی، ابتدا اور دعوت کی انتہا میں مماثلت مل جائے، اور صرف ابتدا اور انتہا نہیں، درمیان میں بھی جگہ جگہ اشارے، روایات، کنایات، احکام، عمل، سیرت، سنت مل جائے، تو پھر دن ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی نا. لیکن اب دن وہ ہے. اچھا میں کہوں الیوم یس الذین کفروا من دینکم، بدر کا دن ہے. فیصلہ کن دن ہے کہ نہیں؟ بدر تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک فیصلہ کن جنگ کون سی ہے؟ بدر. تاریخ ہے بشریت جس نے فیصلہ کر دیا اسلام کے مستقبل کا. کیسی جنگ ہے؟ 313 جانشار صحابہ، 1000 کا کفار کا لشکر، اور ان 313 میں 2 گھوڑے، اور کچھ تو ویسے ہی جوش میں آگے خالی ہاتھ جہاد کے شوق میں، کچھ بچے بھی تھے کہ جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کر کے بتاتے تھے ہماری جانیں قربان ایسے جانشار صحابہ پر. ٹھیک ہے نا، میں تو انصاف سے چلتا ہوں تاکہ کوئی گلہ نہ کرے کہ یہ تو ایک ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا ذکر ہی کہاں کرتے. لیکن ہماری، آپ کی اور ہماری ایک مشکل ہے، اگر میں نے صحابہ کا تفصیل سے ذکر شروع کر دیا تو آپ کو یہ شکایت ہو جائے گی کہ صحابہ کا ذکر کیوں کر رہے ہو. کیونکہ ہم تو جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو سب کا کریں گے، ہم تو ابو ذر غفاری کا بھی تفصیل سے کریں گے، ٹھیک ہے نا. مقداد کا بھی ذکر کریں گے جن کو بھلا بیٹھے ہیں ہمارے کچھ دوست سلمان فارسی، ان کا بھی ذکر تفصیل سے کریں گے، کریں گے نا، تو بات پھر وہیں پہنچ جائے گی، بات پھر وہیں پہنچ جائے گی، گھر کی گھر میں پہنچ جائے گی بات، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن نہیں، ایسا ہوا بدر میں ہوا کہ بچے بھی جنگ کے لیے نکل پڑے، اور یہ جانتے کہ رسول بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد بڑا کرتے تھے لوگوں کے پیچھے تاکہ خدا کا رسول ہمیں بھی میدان جنگ میں لے جائے. تو ایسے جوش کے ساتھ آئے تھے صحابہ اکرام بدر میں. کتنا بڑا معرکہ ہوا، تاریخی معرکہ. اور جب ادھر سے لوگ آئے، انصار کے تین لوگوں کو بھیج دیا ادھر سے. اب میں الیوم بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں دیکھو تو کتنا بڑا دن ہے یہ بدر کا دن، کتنا بڑا دن ہے. تین ادھر سے نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، باپ بیٹا اور بیٹے کا چچا، باپ کا بھائی. اور رشتے تاریخ میں تلاش کر لیے گئے، کون ان کا بیٹی ہے، کون ان کا داماد ہے، کون ان کا نواسا ہے، کون ان کا بھائی ہے. تاریخ کے یہ دو دھارے آپ کو خود بخود نظر آ جائیں گے. ابتدا دکھانا چاہ رہا ہوں نا، ابتدا تو دیکھو، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ تین نکلے، مبارز طلب کیا آپ مقابلے پر. رسول نے انصار کے تین بھیج دیے، پوچھا کون ہو، ہم میں سے ہو یا انصار کے ہو یا مدینے کے ہو؟ کہا ہم انصار کے ہیں، اوس و خزرج کے لوگ ہیں ہم. یہ سب کہا ہماری ٹکر کے نہیں ہو، جا واپس. غرور تکبر، ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نقل کر رہا ہوں ان کے جملے، نقل کفر کفر نہ باشد. آواز دی کہ نہیں، ہم میں سے بھیجو، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے ہم پلہ بھیجو. اب حجت تمام ہو گئی، رسول نے ہم پلہ نہیں بلکہ اپنے گھر سے بھیجے. تاریخ کہتی ہے کہ اپنے گھر سے بھیجے، اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے. کون؟ چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب، جو سنوں سال میں زیادہ سے زیادہ دو سال بڑے ہیں رسول سے، چچا ہیں، ان کو بھیجا. اپنے سگے چچا داد بھائی ابو عبیدہ ابن حارث، جو کہ رسول سے سن میں زیادہ ہیں، کیونکہ جناب حارث کے بیٹے ہیں نا، جناب حارث جناب عبد المطلب کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے تھے، حارث کے بیٹے ابو عبیدہ حارث، اپنے سگے چچا داد بھائی کو بھیجا، اور پھر اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا، علی منی وانا منہ، علی کو بھیجا، جاؤ علی، اب کا آپ تو برابر ہے. علی، حمزہ، ابو عبیدہ، ان تینوں کو بھیجا. اب وہ دیکھ کر کہتے کہ ہاں اب برابر کی ٹکر ہے. برابر کی ٹکر کہاں سے آئی؟ لیکن خیر مت ماری گئی تھی. تو کتنا بڑا دن بدر کا، علی نے لیا ولید کو، حمزہ کے مقابلے پہ عتبہ، ابو عبیدہ کے مقابلے پہ شیبہ. علی نے پہلے گردن اڑائی، بھاگنا چاہا حنزلہ نے، علی بھاگنے والوں کے پیچھے نہیں جاتے، ایسا وار کیا کہ بھاگنے سے پہلے اس کی گردن الگ، اس کو گرایا، پہنچے جناب حمزہ کی مدد کو، عتبہ کو قتل کیا. شیبہ حاوی ہو رہا تھا ابو عبیدہ پر، زخمی ہوئے، پورا گودا پیر کا بہ رہا تھا، جا کے علی نے اس کو بھی قتل کیا اور جناب ابو عبیدہ کو گھسیٹ کر لائے، واپس لے کر آئے حمزہ ابن عبد المطلب. آپ سنیے، ابو عبیدہ ابن حارث سر زانوں پہ رکھا رسول نے، آنسو ٹپ کے اپنے بھائی کا یہ حال دیکھ کر، سگے چچا داد بھائی ابو عبیدہ ابن حارث، جنگ بدر کے پہلے شہید، آنسو ٹپ کے آنکھیں کھولی. ابو عبیدہ نے پوچھتے ہیں، اے خدا کے رسول، میں شہیدوں میں تو ہوں نا؟ رسول نے اپنے رخسار ابو عبیدہ کے رخسار پہ رکھ دیے، ہاں بھائی تم شہیدوں میں ہو، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. اب ابو عبیدہ اس حالت میں کہ جب حالت نزا ہے، دم نکل رہا ہے، مسکراتے ہیں. آپ کے کہہ رہا ہوں نا کہ ایمان اور روح کی جلا کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں، مسکرا کر عجیب بات کہتے ہیں، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتا تو دیکھ لیتا، وہاں اس پر غرور کے ہم پلہ نہیں بھیجے، یہاں زخم کھانے کے بعد یہ غرور کے کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے جو ابو طالب سے وعدہ کیا تھا وہ کیسے نبھایا. پھر وہ شعر پڑھا ابو طالب کا ابو عبیدہ نے، کہ جب تک اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال
سے گزر نہ جائیں محمد تک کسی مصیبت کو آنے نہیں دیں گے.
کس کو یاد کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کو. کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھتے ہم نے کیسے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے، کیسے اپنا وعدہ نبھایا ہے. شہید ہو گئے، ہم جنگ مغلوبہ ہوئی، حنظلہ کو مارا. حنظلہ کون؟ حنظلہ ابن ابی سفیان. ولید کو مارا جو کسی کا ماموں تھا، کسی کا بھائی تھا. حنظلہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. ان کو مارا، ٹوٹل کتنے مارے؟ 72 جو مارے گئے. نام لکھے ہیں مقتولین کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑے بہادر تھے. ارے تو کوئی قصہ بھی تو سناؤ، کوئی واقعہ بھی تو بتاؤ، کسی سے ماری کا آرائی تو بتاؤ، کسی مقتول کا نام بتاؤ، کسی مجروح کا نام بتاؤ، کسی زخمی ہونے والے کا نام بتاؤ، کسی زخم لگانے والے کا نام بتاؤ. نہیں پتا تو ہم بتا دیں گے. کہاں کس نے نیزہ چبھویا تھا وہ ہمیں بھی پتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بڑے بہادر تھے علی. کیا بہادری کی بات تھی ان کی؟ سنا، نام لکھے ہیں مقتولین کے، جو 36 علی کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کے نام لکھے ایک ایک مقتول کا احسن المقال میں، کہ کون کس قبیلے کا تھا جو علی کے ہاتھوں قتل ہوا. جنگ بدر تمام ہوئی، فیصلہ ہو گیا کہ اب اسلام نے قدم جما لیے، مگر آیت نہیں آئی الیوم اکملت لکم دینکم. نہیں آئی آیت، آیت نہیں آئی کہ الیوم یئس الذین کفروا، حالانکہ مایوس ہو کر بھاگے تھے، مگر آیت تو نہیں آئی نا. بس پتا چلا کہ جو بھی دن ہے بدر سے بڑا دن ہے. جو بھی دن ہے، لا رہا ہوں نا میں آپ کو آہستہ آہستہ منزل پر، جو بھی دن ہے بدر کے مارکے سے بھی بڑا دن ہے. بس انسانی ذہن ڈھونڈے گا اس سے بڑی جنگ کو. اچھا، ارے بدر سے بڑا مارکا کون سا ہے؟ جب بدر کے دن میں یہ آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب جو بھی دن ہے بدر سے بڑا دن ہے، بدر سے بڑا دن ہے. حالانکہ بدر کتنا بڑا دن؟ اتنا بڑا دن، فیصلہ ہو گیا اسلام کے قدم جمانے کا. بڑا دن ڈھونڈو. اس کے بعد کون سا بڑا مارکہ ہوا؟ احد ہوا نا، خیبر، خندق، اتنے بڑے بڑے مارکے. ارے فتح مکہ، مکہ فتح ہو گیا، اب تو کفر مٹ گیا. ارے سورہ برات نازل ہو گئی کچھ ہی دنوں کے بعد، کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا مکے میں، مگر آیت نہیں آئی، کفار کو نکال دیا گیا. بس معلوم ہوا کہ جو بھی دن ہے بدر سے بھی بڑا ہے، احد سے بھی بڑا ہے، خیبر سے بھی بڑا ہے، خندق سے بھی بڑا ہے. ہم دن ان کی تفصیلات آہستہ آہستہ بتائیں گے مجالس میں، نہ سمجھے گا کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ہر مجلس کا ایک وقت معین ہے نا، اس میں ہمیں نتیجہ نکال کے ہر روز آپ کو دینا بھی ہے. تو بس یہ طے ہو گیا کہ یہ دن حنین سے بھی بڑا ہے، یہ دن فتح مکہ سے بھی بڑا ہے، یہ دن سورہ برات سے بھی بڑا ہے. یہ دن کوئی ایسا دن ہے جو ان سب دنوں کو بچائے گا. یہ دن کون سا دن ہے جو ان سب دنوں کو، ان ایام کو بچائے گا، محفوظ کرے گا. ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن کی وجہ سے بدر بھی باقی رہ جائے، احد بھی باقی رہ جائے، خیبر و خندق بھی باقی رہ جائیں، فتح مکہ بھی باقی رہ جائے. تو اب تلاش کریں مورخین، مفسرین، محدثین، بتاؤ، عقلی بنیادوں پر بتاؤ کہ وہ دن کون سا دن ہونا چاہیے کہ جس دن کافر مایوس ہو جائیں، مایوس ہو جائیں. تو جنگوں کی تفصیلیں رات تو میں بعد میں بتاؤں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، مگر یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ بدر پر بھی حاوی ہے. اب وہ دن نہ ہو تو بدر ختم، تاریخ کا حصہ بن جائے گی، ایک صفحے میں آ جائے گی، تفصیلات کہیں گی. جب اسلام ہی نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے ہوگا؟ بس وہ دن، وہ دن ہے جس دن دین تکمیل ہوگا، جس دن دین مکمل ہوگا. تو اس دن کو تلاش کرو. پوری حیات طیبہ میں 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، تلاش کرو وہ دن کون سا ہے، اور پھر آؤ سورہ مائدہ میں، پھر تلاش کرو. بڑی آہستہ سے دھیمے لہجے میں مفسر لکھ دیتے کہ ہاں سورہ مائدہ قرآن کے دستور کا خلاصہ ہے، آخری سورہ ہے، اور آخری آیات بھی اسی میں ہیں. آیت کون سی ہے آخری یہ نہیں بتاتے، کہتے کہ آخری آیات بھی اسی میں. چلو یہاں تک تو آ گئے نا، آخری آیات رسول کے. اچھا حج رسول نے کتنے کیے، کتنے کیے حج؟ ایک ہی تو کیا نا بھائی، ساری زندگی میں ایک ہی رسول نے حج کیا. اچھا مجھے بتائیے کہ جب رسول حج کا اعلان کر دیں تو عالم اسلام کا کون سا کونا ایسا ہوگا جہاں سے مسلمان حج کرنے نہ آئے؟ آئے گا نا، سب آئیں گے، سب کو معلوم ہے کہ آج اس نے میری مصیبت کر دی، کل بابا ایسا نہ کرنا، کل اس کو پہلے سے سیٹ کر دینا. خیر ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. وہ جب وہ بیچارہ جو پکڑے بیٹھا ہے اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے، ہاتھ بدلتا ہے، پھر یہ قلب آزی کھانے لگتا ہے مائک. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. اچھا تو کتنے حاجی؟ 1,44,000. میں نے مبالغہ کر دیا، کوئی ٹوک دے گا کوئی غلط روایت پڑی ہے. اچھا کتنے؟ 1,24,000 تھے. چلو 1,24,000 کا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے. 1,00,000 تھے. اچھا چلو 1,00,000 نہیں نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. کیوں بھائی، آپ کو کیا پریشانی ہے اگر رسول کے ساتھ 2,00,000 حاجی ہو جائیں؟ پریشانی کچھ اور ہے. لیکن 90,000 سے نیچے کوئی نہیں گیا. جس نے سب سے زیادہ ڈنڈی ماری اس نے کہا 90,000 تھے، 1,24,000 نہ تھے. چلو 90,000 تو مانتے ہو، لیکن پہلے ہمارے سوال کا تو جواب دے دو کہ 1,24,000 پہ کیا اعتراض ہے؟ ارے بھائی ہم تو رسول کے لیے کہہ رہے ہیں، یہاں تو اور کسی کا ذکر بھی نہیں آ رہا. لیکن پتہ ہے کہ ذکر کے پیچھے کسی کا ذکر آئے گا، لہذا راویوں کی تعداد جتنی کم کر دو اچھا ہے. راویوں کی تعداد جتنی کم کر دو اچھا ہے، کیونکہ مسئلہ رسول کا نہیں ہے، مسئلہ کسی اور کا ہے. جتنی تعداد بڑھاؤ گے کسی حدیث، کسی قول، کسی حکم کے راوی بڑھتے چلے جائیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی. لہٰذا 144 پہ اعتراض کیا، خود نے کہا 1,24,000. اچھا بھائی ہم 1,24,000 مانتے. کسی نے ادھر سے آواز اٹھائی، نہیں نہیں 1,00,000 کے لگ بھگ. چلو بھائی لگ بھگ مان لیا. نہیں جی 90,000، اس سے نیچے کوئی نہیں گیا. 90,000 تو تھے نا سرکار، 90,000 حاجی تو تھے. تو اگر کسی روایت کے 90,000 راوی ہو جائیں، پھر بھی اگر کسی کے سینوں پہ سانپ لوٹے تو اس پہ ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کسی روایت کے راوی 90,000 ہو جائیں، اچھا اس کا ثبوت دے دیں آپ. تو ابھی ظاہر کہ ہمارے بہت سارے ہزاروں برادران حج کر کے آئے ہیں، پروردگار جو نہیں گئے انہیں بھی توفیق دے. یقین جانے حج پہ جس کو اللہ توفیق دے وہ ضرور جائے. حج میں آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، اتنے مٹانے کے باوجود وہاں میں نے تو اہل بیت کے سوا کچھ نہیں پایا کہیں، جبکہ کتنا کچھ مٹا سکے. فقط دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. آنکھیں دیکھنے والی ہیں تو جس چیز کو مٹانا چاہا ہے وہی ابھر کے سامنے آئی ہے، پہچان کی آنکھیں. لیکن خیر گئے حج پہ، اور آپ نے بھی ٹی وی پہ ملاحظہ فرمایا، پورا عالم اسلام ملاحظہ فرماتا ہے، کیونکہ لائیو جاتی ہے ٹرانسمیشن، لائیو جاتی ہے نا. وہ پہلے آج سے کچھ سال پہلے تک کیمرہ تو کیا موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے تھے، وہ چھین کے رکھ لیتے تھے، بعد میں چاہے خود استعمال کریں. وہ بدعت حرام کا فتویٰ لگ جاتا. اب کی ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی، اندر لوگ کیمرے بھی لے کے جا رہے ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوئی نہیں کچھ نہیں ہوا. کسی نے کہی کسی متوے کو زیادہ غصہ آیا تو کسی سے چھینا باہر جا کے دے دیا، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا. بنا رہے تھے ہم نے بھی بنائے ہوئے، کیا ہوا یہ حلال حرام جو تھا وہ حلال کیسے ہو گیا؟ پتا چلا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ سب کو پکڑا کرتے تھے اور سیٹلائٹ پہ اسی وقت لائیو جا رہا ہوتا تھا، تو کچھ وہیں کے ذمہ داروں نے سب متووں کو مولویوں کو بلایا، بٹھایا ایک کمرے میں اور اسکرین چلا دی کا کس کے کیمرے چھین رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مکہ دکھا رہے ہیں، کعبہ دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں، کہا لائیو دکھا رہے ہیں. تم خواہ مخواہ میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو، پوری دنیا میں سینکڑوں ملکوں میں، یعنی 100 سے زیادہ ملکوں میں سب لائیو جا رہا ہے. سب کچھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ بھی لائیو جا رہا ہے، جو تم حرکتیں کر رہے ہو وہ بھی جا رہا ہے، کس کو مار رہے ہو، کس کو تھپڑ مار رہے ہو، کس کو چھین رہے ہو، یہ بھی لائیو جا رہا ہے. نہ کرو یہ حرکتیں. تو اس کے بعد ذرا ان کو سانپ سونگ گیا، یہ تو بھائی ہم یہاں پہ روکے نہ روکے تو سیٹلائٹ سے ساری چیزیں جا رہی ہیں. تو اب اس کے بعد یہ سب نہ ہوا. نہیں ہوتا تو وہ اب سب فلمیں بھی بناتے ہیں, کیمرے بھی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, سب جاتے ہیں. تو اس میں ایک خاص بات جو آپ نے نوٹ کی, ہمارے برادران بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ظہرین اور مغربین, نو ذوالحج کو وقوف عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, سارا دن وہیں ٹھہرنا ہے. کیونکہ ہمارے بعض احباب کے ہیں, آپ کو بتا دوں کہ صرف آپ کے نہیں اور بھی مکاتب میں ظہرین اور مغربین کا فلسفہ موجود ہے. ظہر عصر کی ملا کے پڑھتے ہیں, مغرب عشاء کی بھی. یہ ایک بس شک لگا دیتے ہیں کہ اگر جلدی ہو, کہیں سفر میں ہو, کہیں جانا ہو تو ملا کے پڑھ لو. پڑھ لیتے ہیں نا, یعنی اجازت ہے نا, پڑھ لیتے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ظہرین وہ کہتے ہیں جلدی ہو. اب میں یہی تو پوچھتا ہوں کہ بھائی وہاں کائی کی جلدی ہے, عرفات میں رات سے آ کے 8 ضلع سے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے دن شام تک بیٹھنا ہے, غروب آفتاب تک, جلدی کی کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں تو. لیکن ظہر عصر میں لا کے پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ ظہر الگ پڑھو, عصر الگ پڑھو, اتنا ٹائم ہی ٹائم ہے, جلدی کا آئے گی, ٹھہر نہیں ہے یہاں پہ. وقوف تو شروع ہوگا زوال سے لے کے مغرب تک, سارا دن آپ تو کل رات سے بیٹھے ہوئے ہیں, کائے کی جلدی ہے؟ اور مزدلفہ میں پوری رات گزارنی ہے مغرب کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک. وقوف کا وقت تو وہی ہے, فجر سے وقت آپ کو طلوع یعنی صبح صادق کے وقت نیت کرنی ہے, اور طلوع آفتاب کے وقت نکلنا ہے وہاں سے, وادی محسر سے باہر منا میں جانا ہے, مزدلفہ سے باہر جانا ہے. لیکن پوری رات بیٹھے, شام سے آ کے بیٹھے, مگر ملا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں, مغربین ملا کے پڑھو, یعنی مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو. اور پوری دنیا دیتی ہے, دکھاتی ہے کہ ظہرین حجاج نے ادا کی, ظہر اور عصر کی نماز ملا کے. کیوں ہمارے اتنے باتوں کے باوجود ان کی ضرورت نہیں کہ یہ فعل بدل دیں؟ بھائی ہماری خاطر ہی بدل دیں, جہاں ہماری خاطر اتنے کام کے جو یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا, جو یہ کریں وہ نہیں کرنا, اصول بنا لیا کہ جیسے یہ وضو کریں ویسے نہیں کرنا, یہ کریں تو تم یہ کرنا, یہ کریں تو لوگوں کا کچھ کا یہ اصول بن گیا تھا, آج تک ہے کہ یہ کریں لہذا نہیں کرنا ہے. تو بھائی اسی بنیاد پہ کر دو کہ بھائی نہیں, زہر کی الگ ہوگی, عصر کی الگ, مغرب کی الگ, عشاء کی, نہیں, کیوں نہیں, کسی کی ضرورت نہیں, اسے بدل دیں. اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تعداد کی بات, رسول نے اپنی ظاہری حیات میں کتنے حج کیے؟ ایک حج. تو جتنا بھی عالم اسلام تھا, یمن سے, شام سے, عراق سے, جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے تھے, سب نے سنا, سب پہنچ گئے. تو جس پیل کے 1,00,000 راوی بن جائیں, اب کسی کی مجال نہیں کہ حدیث میں گڑبڑ کر دے, ادھر ادھر بدل دے. کیوں؟ انہی نے عمل انجام دیا, اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے, سب نے بتایا کہ رسول نے ظہر عصر ملا کے پڑھی, مغرب عشاء ملا کے پڑھی. تو جس روایت کے ہزاروں اور 1,00,000 سے زیادہ راوی بن جائیں, قیامت تک کسی کی مجال نہیں کہ اس فعل رسول میں تبدیلی کر دے, کسی کے مجال نہیں. اور کہتے بھی اسی لیے پڑھنے کے رسول نے ملا کے پڑھی تھی. تو خدا کے بندو تم نے ایک بار دیکھا تھا نا, اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی. سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد, پانی دو بیٹا, سنبھال لے بھائی.
محمد اور محمد کی آل بات, ہم جب زبان پر آتی ہے
منہ پہ لگتا ہے
تو دل کو تھام لیتا ہوں. خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام, میری زندگی میں مشکلوں کا کیا کام, ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. دونوں ہاتھ سے نام کرتے نارا ہاری.
اب سمجھ میں آیا تعداد کیوں کم کی جاتی ہے؟ کہ نہیں 1,44,000 نہیں تھے, 1,24,000 نہیں تھے, 1,20,000 نہیں تھے, 1,00,000 نہیں تھے, لگ بھگ تھے 90,000 تھے. کیونکہ بیچ میں اگر وہ نہ ہوتا ذکر تو یہ کہتے 2,40,000 تھے. پانچ لاکھ دے، دس لاکھ دے، بڑھاتے جاتے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہاں مسئلہ کسی اور کے فعل کا، کسی اور کے ذکر کا ہے. لہذا اب قیامت تک کسی کی مجال نہیں کہ سنت رسول سے روگردانی کر لے، نہیں روگردانی کر سکتا. ایک بس مشکل یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی بار دیکھا، اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ تو صبح شام دیکھ رہے تھے نا، وہ تو صبح شام دیکھ رہے تھے، آپ نے ایک بار دیکھا لہذا آپ اسی دن کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اچھا، اور فعل جو رسول نے ایک بار انجام دیے، صرف ایک بار، ان کو تو سنت بنا دیا آپ نے کہ بھائی ایک بار بھی جو کام انجام دیا وہ سنت رسول ہے، لہذا کرتے رہو کرتے رہو. تو یہ چاہے آپ نے ایک ہی بار دیکھا مگر دیکھ لیا نا، سنت رسول ہو گیا نا. تو جب سنت رسول بن گیا تو سنت رسول کو انجام دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام نا. اب آپ کم کرو. دوسری وجہ کیا بنی؟ عرفات کا خطبہ تو بیان کر دیا جاتا ہے مگر غدیر کا خطبہ نہیں بیان کیا جاتا. مگر سوال وہی ہے، اے خدا کے رسول، عرفات میں سارے حاجی جمع تھے، وہاں یہ خطبہ دے دیا جاتا، منا میں دے دیا جاتا، مزدلفہ میں پوری رات بیٹھے ہیں حاجی، جمع کر کے دے دیا جاتا. منا میں سب جمع ہیں، دو دن رکیں گے، دس گیارہ بارہ ذیلحج کو زوال کے بعد جائیں گے، وہاں دے دیا جاتا ہے. خود کعبے میں سب جمع ہیں، طواف ہو رہا ہے، وہاں دے دیا جاتا ہے. وہ کعبے برائے پہ کہ نہیں، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، کسی بھی حکم کو پہنچانے کے لیے رسول نے روز جمع نہیں کیا، حکم دے دیا، وہی آئی لکھوا دی، نہیں جمع کیا سب جمع ہو جاؤ، وہی آئی لکھوا دیا، حکم عام ہو گیا بعد میں. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، تمام احکام ایک طرف ہیں، یہ حکم ایک طرف ہے. اب آج اتنے ہی رکھیں گے، پھر کل بات کو انشاءاللہ یہی سے لے کر آگے بڑھیں. ہمیں تو وہ دن تلاش کرنا ہے کہ وہ دن کون سا ہے آخر. بھئی یہ رسول سب کو جمع کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جو نکل گئے ہیں آگے انہیں بلا کے لاؤ، آگے نکل گئے بلا کے لاؤ، جو پیچھے رہ گئے سست روی سے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، انہیں بھی بلاؤ، جلدی کرو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں چھوٹا سا، ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا، بڑا اچھا جملہ تھا، اپنے مومنین تک پیغام پہنچانے کے لیے بھی بڑا اچھا جملہ ہے. یعنی خدا کے رسول نے ولایت علی کو مرکز قرار دے کر بتایا کہ جو اس سے آگے نکل جائے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا. یہ ولایت علی مرکز ہے، مرکز، اس پر جمع ہو جاؤ، خبردار، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ پیچھے رہنے والوں میں ہو جانا. اس لیے رسول نے مرکز قرار دے کر سب کو جمع کیا کہ سب جمع ہو جاؤ. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، سوال وہی ہے کہ وہاں کیوں نہیں؟ سب حاجی تھے وہاں، نہیں وہاں نہیں بتایا جائے گا. کیوں؟ کچھ کہیں گے ہم نے سنا، کچھ کہیں گے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم تو مسجد نمرہ میں نمازیں ادا کرنے میں مشروف تھے، ہم تو مسجد خیف میں تھے، ہمیں کیا پتا کیا ہوا، ہم تو فلاں جگہ تھے، میں تو رات بھر کا جاگا ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہا، میں نے سنا ہی نہیں. ہاں کچھ کہا تو تھا، اور یقیناً نام بھی بدل دیتے، کچھ نہ کچھ تو کرتب دکھاتے نا. ماشاءاللہ، کرتب دکھاتے. مزدلفہ میں اگر دیتے تو بھائی ہم تو اتنے تھکے ہوئے آئے تھے سارے دنوں کے وہاں بیٹھے، ہم تو سو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ہمیں کیا معلوم. کوئی پوچھتا کہ بھائی کہا تھا رسول نے، کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سو رہے تھے، نیند آ گئی. اچھا بھائی مکے میں کہا بابا طواف کا عالم دیکھتے ہو کیا ہوتا، حاجی صاحبان جانتے کیا ہوتا ہے طواف کو، بابا کیا پتا وہاں کیا ہوتا، وہاں اپنی اپنی پڑی تھی، طواف پورا کرو، صحیح پوری کرو، یہ کرو. کہا میں کیا، کہ نہیں پہلے فارغ ہو جاؤ. اور فارغ بھی ایسے ہو جاؤ، اس زمانے میں بھی سب کا ٹائم ٹیبل تھا نا کہ کس کی فلائٹ کب آئے گی، ہے نا، شیڈول بن جاتا ہے نا، سب کو معلوم تھا کہ بھائی 12 کو ختم ہوگا حج، تیرہ چودہ دو دن آرام کے رکھ لو، وہاں سے چلے گا گھر تک تین دن کا فاصلہ ہے، اٹھارہ کو پہنچے گا، کوئی کہہ کے گیا ہے انیس کو پہنچ جاؤں گا، کسی کے گھر والے کو معلوم ہے بیس کو آئے گا، ایک ٹائم ٹیبل ہے نا. لیکن اگر قومی ایئر لائن کی فلائٹیں کرپشن کا شکار ہو کے لیٹ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر حاجی مصیبت میں، وہ گھر جانے کی جلدی، گھر جانا ہے، ڈنڈے چل رہے ہیں، پتھر چل رہے ہیں وہاں، کیونکہ قومی ایئر لائن لیٹ گئی، کرپشن نے لٹا دیا، اور ادھر والے الگ پریشان، بھائی آئی نہیں رہا، کل آنا تھا، تو خوشی خوشی تو بعد کی بات. وہ بیچارہ دو دن جدہ ایئرپورٹ پہ دھکے کھانے کے بعد، خوار ہونے کے بعد، جب یہاں پہنچے گا یہاں والے کے بھی ہاروں کے پھول سوکھ گئے بیچارے. وہ دو دن سے ہار لیے چلے آ رہے، چھوڑو اب ایسے ہی آ جائے گا، دیکھ لیں گے بھائی کیا ہے، کتنی بار ہار لے کے جائے گا آج، کہاں تک ہار لے کے جائے اپنے حاجی کے لیے، کہاں تک ہار لے کے جائے گا، وہ بھی پریشان حال. تو اپنا حج کی مبارکباد، نہ واقعات پوچھ رہا ہے، حج میں کیا ہوا، منا میں کیا ہوا، پہلے پوچھ رہا دیر کیوں ہوئی، سوال کیا ہوگا، ارے بھائی کیا ہو گیا، دو دن سے پڑے تمہارے انتظار میں، تو پہلے وہی رونا روئے گا کہ دیر کیوں ہوئی، وجہ بتائے گا نا کہ قومی ایئر لائن نے مصیبت کر دی، وہ لیٹ گئی تھی وہاں، مصیبت ہو گئی تھی. اور جناب پھر وہ موومنٹ جو ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ وی آئی پی، اور پھر وہ مفت خوروں کی موومنٹ، اور یہ سارے حج پتہ نہیں کیسا حج ہوتا ہے ان کا، واللہ عالم، حج بھی کر رہے ہیں، یہ حج بھی ہو رہا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے، اور وہ تو قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو میں دین عالم دیکھا وہ تو بڑا عجیب و غریب عالم تھا کہ بھائی یہ خوب حج کر رہا ہے بھائی، وہ اس چکر میں کہ قربانی کے پیسے بھی کسی سے لے لے، کس حاجی کو کاٹ کے پیسے لوں تو اس سے اپنی قربانی کروں، احرام بھی دوسرے سے لینے کے چکر میں کہ یار احرام دلا دو سیٹ میں کرا دوں گا، بہت بڑا اچھا حج ہو رہا ہے بھائی، خوب اچھا اچھا ہو رہا ہے، یہ حج ہو رہا ہے غمالے کے، کیسا حج ہو رہا ہے، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب ہمیں اس سے کیا، ہم تو کوئی حکم یا فتوا لگانے کی پوزیشن میں نہیں، اللہ جانے وہ جانے، ہم قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کیا پتا قبول ویسے ہی کر لے، چلو بھائی ایسے ہی آ جاؤ، وہ الگ بات ہے، ہمیں اسے بحث نہیں، لیکن وجہ پتہ پوچھے جائے گی نا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا ہے، پہلے وہی بتائے گا، انہی نے مصیبت کر دی، دھوکہ دیا ہمیں، یہ کیا ہمارے ساتھ، وہ کیا، یوں ہوا، وہ واقعہ بتائے گا جو تکلیف میں گزرا ہو، پہلے وہ بتائے گا کہ یہ ہوا. تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کیسے وقت کا انتخاب کیا، سب کو گھر جانے کی جلدی، مگر یہ قومی ایئر لائن کا مسئلہ تھوڑی، یہ تو حکم رسول ہے، یہ تو حکم رسول ہے نا، واپس آ جاؤ، ان کا بھی انتظار کرو، حکم رسول، خارج ہو جائیں گے دین سے، جانتے ہیں خارج ہو جائیں گے، لہذا سب جمع ہوئے. اب جب گھر جانے کی جلدی ہو اور تین دن رکنا پڑ جائے، تین دن رکنا پڑ جائے، بھائی آنے والے کوئی دس منٹ میں تو نہیں واپس آ گئے، کوئی کسی راستے پہ، کوئی کسی راستے پہ، کوئی کسی راستے پہ، ان سب کو بلایا گیا، جاؤ بھائی واپس چلو، واپس چلو، رسول بلا رہے ہیں اور آنے والوں کا انتظار ہو رہا ہے. اور پھر ایک آخری جملے کی بات پہلے کہہ دوں کہ آخر مبارکباد دینے میں بھی کوئی ایک گھنٹے میں تو نہیں دے دیں گے، ایک لاکھ آدمی مبارکباد، ارے بھائی لائنیں لگی ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، خیمے سے کہ دروازے سے نکلو، ادھر سے نکلو، کتنا وقت لگے گا، گھنٹوں دنوں چاہیے کہ نہیں، تو اب تین چار دن کا معاملہ ہو گیا نا. اب ایسے عالم میں، گرمی میں، دھوپ میں، پتھریلی زمین، ہم تو دیکھ کر بھی آئے کہ جو اس زمین کا حال ہے، وہاں کانٹے بھی ایسے ابھرتے ہیں، وہ عجیب قسم کے کانٹے ہیں، سبزہ تو وہاں ہے ہی نہیں، چبھتے ہیں، تو اب چادر بھی بچھا کے بیٹھو تو چادر کو بھی چیر کے وہ آ جاتے ہیں، وہ جناب چبھنے لگتے ہیں پیروں میں. تو وہی والی بات ہے، اظہر حسن زہری صاحب والی بات، کہ کانٹے تو چبھ رہے تھے سب کو، مگر کسی کے پیروں میں چبھ رہے تھے، کسی کے دل میں چبھ رہے تھے، ہے نا. تو اب اتنا ہوا نا، تو وہ سب سب بیچے نہیں کہ آخر اعلان کیا ہونا ہے. اسی لیے تو رسول نے انتخاب کیا کہ ہر واقعے کو بھول سکتے ہو، مگر اس واقعے کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ جب اپنی اپنی جگہ پر جاؤ گے پہلا سوال یہ ہوگا کہ دیر کیوں ہوئی، ٹائم ٹیبل سے لیٹ کیوں ہوئے، تو پہلا جواب بھی یہ ہوگا کہ رسول نے روک لیا تھا. اچھا رسول نے روکا تھا تو کیوں روکا تھا، کیا ایک اعلان کرنے کے لیے روکا تھا، ارے کیا اعلان کیا رسول نے، لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے جناب، بڑی جلن ہوئی، اگر کسی نے حوالہ غلط دیا فوراً تسی وسی سب اخبار میں آنی شروع ہو گئی. لیکن ہم آپ کو چیلنج کرنے کو جھٹلا سکتے ہو, اعلان کو جھٹلا سکتے ہو, تبری ہی اٹھا کے پڑھ لو, تاریخ تبری ہی پڑھ لو, احادیث کی کتب پڑھ لو, اصل واقعہ تو موجود ہے نا, اصل واقعہ تو اپنی جگہ ہے. اس لیے اس واقعے کو جھٹلا نہ سکے کہ اس کے راوی ایک دو نہیں 144,000 صحابہ تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ حج کیا تھا, جو جو اپنے شہر گیا سب بھول گیا, مگر یہ ضرور یاد رہا کہ قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو, انشاءاللہ زندگی رہی جہاں پہ مضمون کو چھوڑا ہے وہیں سے لے کے چلیں گے کل آگے اللہ کی مرضی کے ساتھ. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی, ابھی تو ہم نے غدیر کا واقعہ پورا آپ کو سنایا ہی نہیں, کیونکہ ہم تو اس کو وقت کے دائرے میں رکھنا چاہ رہے ہیں مضمون کو اپنے وقت کے دائرے میں. تو بات سامنے آ گئی نا کہ تکمیل دن کے لیے وہ دن ہونا چاہیے جو بدر سے بڑا ہو, کیونکہ یہ آیات بدر میں نازل نہیں ہوئی, یہ آیات احد میں نازل نہیں ہوئی, یہ آیات خیبر و خندق میں نازل نہیں ہوئی. حالانکہ ہر جنگ کا اپنا ایک کہ کیف ہے بیان کرنے کا, سرور ہے اس جنگ کو بیان کرنے میں. ہم تو اسی لیے جنگوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں, سب کو پتا تو چلے نا کہ آخر جنگوں میں ہوا کیا, کس نے کیسے کیا کیا, کس کا کیا کارنامہ رہا. سب کے کارنامے سامنے تو آنے چاہیے نا, ان کارناموں کو سامنے لایا جانا چاہیے, حق ہے ان کا کہ ان کے کارناموں کو سامنے لایا جائے. تکمیل دین, دین کی تکمیل ہوئی ہے اس دن, مکمل ہوا ہے دین. تین مرحلے ہیں یاد رکھیے گا دین کے, آغاز دین. اب آغاز دین مجازن ہم کہتے ہیں کہ بے ستے رسول سے, لیکن آغاز دین تو جناب آدم سے ہو چکا نا, دین کا سفر تو جاری رہا جاری. تکمیل دین غدیر خم, دین مکمل کب ہوا؟ غدیر خم. کیوں کیسے؟ اس پر تو دلیلیں ہم روز قائم کریں گے. تکمیل دین غدیر خم, یہ غدیر خم یہ ولایت کا اعلان دین کو مکمل کر رہا ہے, ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے کہ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں, اب اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا کیونکہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے, اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. تکمیل دین غدیر خم, حفاظت دین, اللہ نے انتخاب کیا تحفیظ دین, دین کو محفوظ کرنا, حفاظت کا کام دین, بچانے کا کام دین کو مکمل ہو گیا. دین کو بچانے کی ذمہ داری علی کا بیٹا حسین. غدیر خم ہے تکمیل دین کا نام, اور کربلا تحفیظ دین کا نام ہے, حفاظت دین کا نام ہے. غدیر کو, غدیر نے پورے دین کو بچایا, غدیر کو بچانے والی ہے کربلا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجئے, مصائب کے ربط کے لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں. یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ سارے فضائل بدر سے لے کے غدیر خم تک, دعوت ذوالعشیرہ, ہجرت, ان سب سے لے کے یہ سارے فضائل کہاں سنتے ہیں؟ مجلس میں نا. آج میں نے سارا ذکر کیا اپنی شکستہ بیانی اور لکنت بیانی لکنت زبانی کے ساتھ, یہ کہاں کیا؟ حسین کے مجلس میں کیا نا. کہاں یہ سارا ذکر ہوتا ہے؟ مولا کے فضائل کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ خیبر و خندق کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ بدر و حنین کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ فتح مکہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ مباہلے کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ذوالعشیرہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ یہ غدیر کا ذکر میں کہاں کر رہا ہوں؟ مجلس حسین ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غدیر دین کی تکمیل کا نام. غدیر نے پورے دین کو بچایا, اور غدیر کو بچانے والی ہے کربلا. اگر کربلا نہ ہو تو دین نہیں رہتا, مٹ جائے گا نا, جیسے اور ادیان مٹ گئے. آپ جب غدیر کا دین ہی نہیں تو آپ بدر احد کہاں سنتے بھائی, خیبر خندق کہاں سنتے, غدیر کہاں سنتے. لہذا یہ علی کا لاڈلا حسین ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں بچاؤں گا. جیسے بیٹا اپنے باپ سے عہد و پیمان کر رہا ہو کہ بابا جس ممبر سے یہ تجھ پر سب شتم کرتے ہیں, میں حسین اس ممبر کو تیرے فضائل کی زینت بخش دوں گا. اب ممبر میں دوں گا اور فضائل میرے بابا کے ہوں گے. یہ کیا حسین نے. کربلا ہے تو غدیر ہے, کربلا ہے تو مباہلہ ہے, کربلا ہے تو حق و باطل کی مارکا آرائیاں ہیں, کربلا ہے تو حق و باطل کی رسمارائیاں ہیں, کربلا ہے تو عاشقان خدا اور عاشقان رسول کی قبلہ گاہ ہے, کعبہ ہے. یہ حسین جانتے ہیں حسین کہ کیوں جا رہا ہوں کربلا. آج دو محرم ہے نا, پہنچ گیا حسین کا قافلہ کربلا, پہنچ گئے حسین. جانتے ہیں حسین کہ میری منزل آ گئی, لیکن ظاہری طور پہ آپ کا اور میرا سید و سردار حسین حجت تمام کرنا چاہتا ہے, اور ترتیب واقعہ تصویر واقعہ کچھ یوں ملی روایات میں کہ حسین کی سواری آگے نہیں بڑھتی, حسین نے سواری کو بدل دیا, دوسری سواری بھی آگے نہیں بڑھی, بدل دیا سواری, تیسری بھی آگے نہیں بڑھی. یہاں تک کہ نقل کیا جاتا ہے کہ سات سواریاں حسین نے بدلی مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی. آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بلاؤ, بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے, ان کے لوگ آئے. جیسے ہی معلوم ہوا کہ فرزند رسول کی سواری پہنچی ہے, دوڑے دوڑے آگے دست بوسی کی. پوچھا حسین نے کہ زمین کا نام کیا ہے, جلدی سے کسی نے کہا کس کا نام, نینوا ہے. لیکن فرزند رسول آپ یہاں سے کوچ فرمائیے, آپ یہاں سے چلے جائیے, ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ زمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ خوش نہیں گیا, صعوبتیں دیکھی, مصائب دیکھ کر گئے, آپ یہاں سے چلے. حسین پھر پوچھے اس کا کوئی اور نام بھی ہے, کہ نے کہا ہاں فرزند رسول اسے ماریا بھی کہتے ہیں, لیکن آپ چلے جائیے یہاں سے. اچھا اگر کوئی اور نام ہے تو وہ بتاؤ, کسی نے کہا مولا اسے شبت الفرات بھی کہتے ہیں, لیکن آپ یہاں سے پوچھ فرما جائیے. حسین پھر کہا اچھا کوئی اور بھی نام اس کا, پھر کسی نے دبے لفظوں سے کہا ہاں فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں, شاید اسی لیے یہ کرب و بلا کا مخفف ہے, کربلا امتزاج ہے کرب و بلا کا. یہ کربلا کہ اس میں مصیبتیں اور آلام چھپے ہیں مولا, آپ یہاں سے کوچ کر جائیں. بس جیسے ہی یہ نام سنا کربلا, حسین نے زبان پہ کلمہ جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حکم دے دیا انصار کو, عباس کو, علی اکبر کو, ساتھی عباس ہماریاں بٹھا دو, سواریاں بٹھا دو, سامان اتارنا شروع کرو, خیمے نصب کر دو. یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کے نصب ہونے کی یہ جگہ ہے, یہی ہم قتل کیے جائیں گے, یہی ہمارے مزارات بنیں گے, اور قیامت کے روز یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے. ہماریاں مٹھا دو, محملیں اتار دو. حسین یہ احکامات جاری کر رہے ہیں, ہماریاں مٹھائی جا رہی ہیں, سامان اتارا جا رہا ہے. اچانک فضا پہنچی, شہزادے ثانیہ زہرا یاد فرما رہی ہیں حسین بنت علی کے محمل کے قریب آئے، بہن نے سلام کیا، پوچھا بلانے کا مقصد حسین نے، ماں جائے جتنی جلد ہو سکے اس جگہ سے کوچ کر لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، جتنی جلد ہو سکے اس جگہ چھوڑ دو. پوچھا حسین کیا بات، کیا سبب؟ کہا بھیا اس کی مٹی سے مجھے تمہارے خون کی بو آتی ہے، اس کی مٹی سے مجھے تمہارے لہو کی بو آتی ہے. زہرا لال فرماتا ہے بہن اب ہم کہیں نہیں جانے والے، ہماری منزل یہی ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے زینب، ہمیں یہیں رہنا ہے، یہ ہماری آخری منزل آ گئی. بہن کو روتا چھوڑ کر حسین واپس پلٹے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اپنی عورتوں کو بھی بلاؤ، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ. جب سب جمع ہو گئے تو حسین فرماتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ بنی اسد کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے. کہا میرے ہاتھ فروخت کر دو. وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم یوں ہی آپ کو دیں، فرزند رسول ہم یوں ہی آپ کو دیں. کہا نہیں یوں ہی نہیں، سودا کروں گا، جو قیمت ہے روزی اس پر مجھ سے معاملہ کرو زمین کا. 60,000 درہم زمین خریدی، 60,000 درہم بنی اسد کو دے دی، دینار یا درہم جو بھی تھے دے دیے 60,000 دینار، یہ زمین میری، قبالہ لکھوا لیا، زمین میری. ایک بات تو حسین نے بتا دی نا اپنے چے والوں کو، گھبرانا مت، کربلا میری زمین ہے، تم میرے گھر آتے ہو، یہ کسی کی زمین میں نے خریدی، یہ پوری زمین میری ہے. زمین خریدنے کے بعد اب حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو تین شرطیں لکھو، تین شرطوں کے ساتھ میں زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں. تحریر کی جا رہی ہیں شرطیں، دیکھو پہلی شرط میری یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے مرد مجھ سمیت شہید کر دیے جائیں گے، یہ سپاہ کوفہ و شام اپنے کشتوں کو دفنا دے گی، ہمارے لاشے بے گور و کفن پھڑ کر چلی جائے گی. دیکھو پہلی شرط میری ہے کہ جب یہ سپاہ کوفہ و شام چلائے ہماری لاشوں کو دفنا دینا، لکھی گئی شرط. دوسری شرط بڑی اہم ہے کہ دیکھو اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا. آپ جانتے ہیں اس پہ حکمت عملی کیا ہے، کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، کبھی زراعت نہیں ہوئی کربلا میں. نہیں حسین کی زمین ہے، شرط لکھائی کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ آج نہ صحیح کل صحیح، لاکھوں کروڑوں میرے چاہنے والے آئیں گے، کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ زراعت کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ کھیتیاں برباد کر دے ہیں، کیونکہ چاہنے والے تو ہر موسم میں ہر زمانے میں جائیں. شرط لکھوا رہا ہے حسین خبردار، تاکہ میرے آنے والوں پہ کھیتیوں کو روندنے کا الزام نہ آ جائے. شرط لکھوائے کہ زمین پہ کبھی زراعت نہیں کرو. تیسری شرط لکھو، سنو، جب ہم قتل دیے جائیں گے بہت عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے. کیسی محبت ہے یہ؟ آپ حسین کے عشق میں رو رہے ہیں نا، آپ کا وجود بھی نہ تھا، حسین آپ کو کربلا میں پہنچتے ہی یاد کی. حسین جانتا ہے کہ میرے عاشق کیسے ہوں، جانے دیں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ان کے گھروں کو لوٹا جائے گا، ان کے گھر کو جلایا جائے گا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، مگر یہ میرے عشق سے باز آنے والے نہیں. تو حسین کو کتنا خیال ہے، یاد کیا، شرط لکھو، شرط لکھو کہ میرے چاہنے والے آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک ہمارے مہمان رکھنا. عزیزو زمان گزر گیا، صدیاں گزر گئی، جو عشرہ میں کربلا جاتے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، زمانہ اتنا ہی بدل جائے، کربلا کے لوگ بڑے بڑے خیمے لگاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بنا سروں پہ یا حسین کی پٹی باندھے ہوئے، خدمت حسین یا خادم الحسین یعنی حسین کے نوکر، اور زائری کے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیمے میں آ کے نیاز چلو، اور جن کربلائیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ غیب بھی اس دن پانی سبیل روٹی ٹکڑے گھر میں ہے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر کے کوئی زائر ہم سے یہ تبرک ہے. یاد ہے کربلا کے لوگوں کو ہم نے کیا وعدہ کیا ہے حسین سے، میرے زائر آئیں گے جو خدمت کرتا، آپ جانتے ہیں آپ گواہ ہیں جو جاتے ہیں کربلا خصوصاً عاشور کے موقع پہ. تو سنو آزادا تینوں سے لکھوا لی، پھر اس کے بعد تاکید کی پہلی شرط پہ دیکھو ہمارے لاشیں ضرور دفنانے کا. اگر حسین کی تسلی نہیں ہوئی اپنی خواتین کو آئے، خواتین آگے بڑھیں کرو، اگر تمہارے مرد ڈر آئے خوف زد جائیں ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں، تم سروں پہ چادریں ڈال کے آنا ہمارے لاش دفنانا. وعدہ کرو خواتین سے وعدہ لے، پھر بھی میں کی تسلی تمہیں بچوں کو آؤ چھوٹے چھوٹے معصوم کو بلائیں. اب آپ دیکھیں حسین کا انداز پدری دیکھیے، شقتِ قدری دیکھیے، امام ہے نا کائنات کا حسین، ان بچوں کے سامنے کو زانو کے ان کے برابر کائنات کا امام ہے، اتنا حساس ہے، ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے جس آپ کا امام آپ سے محبت کرتا ہے. زاروں کے بل بچوں کے برابر آتے ہیں، بچوں دیکھو اگر تمہارے والدین اپنا وعدہ پورا نہ کرے ہم ناچنا دفنائیں تو بچے ہو کھیلتے کھیلتے آنا اپنے ہاتھوں سے ہمارے گول اور کفن لاشوں میں خم ڈال دینا. بچ نے وعدہ کیا حسین سے، ماں وعدہ رہا، واقعی کلا کہاں گیا؟ بنی اسد کے لوگوں نے جتنا جیسا مارکا دیکھا ہے عاشورا، دل ہلے ہوئے ہیں، گھروں سے کوئی باہر نہیں نکلتا، ایسا مرکا دیکھا ہے، زدہ ہیں. دو تین دن گزر گئے، سائے کوفہ شام چلی گئی، خطین جب ہوئی اب تو کوئی نہیں رہا، فرد رسول کا بے گروہ کفن پڑا. ارے ہمارے مرے وعدہ کیا تھا ان کو یاد دلاؤ، اپنے دو کے پاس آئی چلو فرزند کا لاشا ماؤ، تم نے وعدہ کیا تھا مچلاؤ ہار اور پٹر گھروں میں بٹھا دیا، چاچا ہو بیوہ دی جاؤ یتیمیے جائے ہمارے بچے، لٹ لیا ہے ہمیں چلا جائے ہمارے گھر بار، کوئی زبان گھروانے میں بلاتی ہے وہی زبان بول رہے ہیں، یہ ہوئے گا یہ ہو جائے گا. پیداؤ عورتیں سمجھ کے مرد ڈر گئے، ڈر آپس میں ہوئی، ہم نے بھی وعدہ کیا، ہمارے بچوں نے بھی وعدہ کیا تھا، ہمارے بچوں نے بھی وعدہ جو جمع جب بات بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی وعدہ کیا تھا، ہمارا ہاتھ دو ہمارے ساتھ چلو دہرا کشا دفن. بچے رنگ تیار چادریں سر پہ ڈالی اور چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ عورتیں قرآن دے لیے مران کربلا کا مطلب اپنی عورتوں کو جاتے دیکھا، بنی اسد کے مردوں کی غیرت داغ اٹھی، اپنے ہتھیار سجائے، عزت سے مر جانا بہتر، تاریخ کے ان کے گھر میں رہے عورتوں نے میں لاش بنا، عزت سے مرا بہتر جائے. دوروں سے بات اب کے اپنی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے لیا، بیٹھو ہم لا جائیں گے اب جام کچھ بھی، ہماری غیر کو یہ گر نہیں کہ ہمارے سامنے عورتیں میدان میں جاشے دائیں بسے جھولا سن لی ہے سید سجاد، کوئی پوچھ سید سجاد کیا گزرتی ہوگی سید سجاد پہ، سرا دیا سربیا بازاروں میں لائی گئی آخری جملہ جنا دیا بنی لوگوں نے، اور آج ہجوم کی سے وہ حضرت شاید کچھ لوگ نہ دیکھ پا رہے ہوں اگر منظر ہی، کیونکہ اب تو ایک سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور لوگ وہ دیکھ بھی نہیں بنتی ہے، اور صدیوں یہی ہوا ہے، ادھر سے آور خم ہوئی ادھر آپ کا سرو ہونے لگتا ہے، جلوس دوڑ آتا ہے، سوس دوڑ ہوا آتا ہے، پھر سبز پابندی کڑے پٹ پا رہے ہوئے آگے آئے مر پیچھے اور ان کے چھ پیچھے چھوٹے بچے کہانی کب سب رہے ہوئے آن بے ہاروں پر قبیلے لوگ آتی شاہ آتے دوڑتے ہوئے اے حسین اپنا حسین اے حسین اے حسین